اما بعد، کل ایک آیت ایسی گزری تھی جس کے بارے میں بتانا ضروری تھا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. جو شخص یہ صبح کو پڑھ لے تو رات بھر کے جتنے وظائف ہیں، جتنے وظائف احادیث میں منقول ہیں، کون ان کو پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اس آیت کے پڑھ لینے سے، ان آیات کے پڑھ لینے سے ان سب کی برکات بغیر پڑھے ہی اس کو حاصل ہو جائے گی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شام کو پڑھ لے اس کو دن بھر کی جتنے وظائف مسنون دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں اور قرآن میں ہوں اور اس نے نہ پڑھے ہوں، بغیر پڑھے ہی یہ آیات پڑھ لینے سے اس کو فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے اور برکات حاصل ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی. پھر اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی کوتاہی ہے. اسی طرح جو کل آخری آیات پڑھی گئی تھی اس میں اور آج شروع کی آیات میں ربط ہے، وہ یہ ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ازواج مطہرات نے یہ کہا، امہات المؤمنین، زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم. نبی جو ہے ایمان والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور ایسی مائیں ہیں اس ماں کے ہونے میں اس قدر قوت ہے کہ جس طرح ماں سے نکاح ناجائز ہے اسی طرح ولا، آج یہ آیت گزری ہے، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا. نبی کے رخصت ہونے کے بعد کسی ایک یعنی امہات المومنین میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ایمان والے. تو بہتر، زیادہ ازواج مطہرات سے بہتر لفظ امہات المومنین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اور ایمان والوں کی مائیں ہوتی ہیں، وہ مائیں ہیں ایمان والوں کی. تو امہات المومنین زیادہ بہتر ہے، ازواج مطہرات کہنا بھی جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، بہتر یہ ہے. تو امہات المومنین نے عرض کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے، اب تو یہ فتوحات کا دور شروع ہو گیا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ان کے سامنے دنیا پیش کر دی گئی، لو بھائی یہ ہے، اس کو اختیار کر لو یا آخرت کو اختیار کر لو، تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر دنیا اختیار کرو گی تو تمہیں نبی کے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، نبی تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر آخرت کو اختیار کرو گی تو نبی تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، آخرت میں اجر ملے گا، یہاں روکی سوکی گزارا کر لو، روکی سوکی کھا کر. تو تمام ازواج مطہرات نے بالاتفاق آخرت کو اختیار فرمایا. پتہ علی نہ امتی کن، آ جاؤ، اگر دنیا مطلوب ہے تو آ جاؤ، ہم تمہیں دنیا دے دیتے ہیں. وہ اسر رخ کن سراحن جمیلا، لیکن بعد میں یہ ہوگا، دنیا دینے کے بعد بہت خوبصورتی کے ساتھ تمہیں نبی کے گھر سے رخصت کر دیا جائے گا، یعنی طلاق ہے. اور وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْآخِرَةَ، اگر تم آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. آگے جو یہ فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہاں تمہارے نیک اعمال کا بھی دگنا اجر ملے گا تمہیں، ہاں اگر کچھ کوتاہی کرو گی تو سزا بھی دگنی ملے گی. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب ہوگا اور اجر بھی دگنا ملے گا. نؤتیها اجرها ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها. تو فرمایا آگے انہی الفاظ میں, آگے الفاظ جو ہیں ان میں یہ آتا ہے, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اپنی آواز کو, یہ 22 پارے کے شروع میں ہی ہے الفاظ, اپنی آواز کو پست کر کے بات نہ کرو ورنہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا. اور یاد رکھیں یہ بات سیکھنی پڑتی ہے, ہر چیز سیکھنے سے ہی آتی ہے. اب جاتے ہیں گھر پہ, کسی دوست کے گھر گئے, اب وہ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی عورت کی, کبھی اپنی بیوی سے بھی ایسے نہیں بولیں گے جیسے اس سے بولتے ہیں, جی عبداللہ ہیں. بھائی آپ نے کبھی اپنی بیوی سے بھی ایسے بولا ہے؟ جی عبداللہ صاحب ہیں. اچھا اگر آ جائیں تو ان کو کہہ دیجئے گا کہ میرا نام سنا ہے, میں آیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے اللہ ہماری نفسیات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, کہ دیکھو الفاظ کو نرم کر کے جب کسی نامحرم سے مجبوراً بات کرنی پڑ جائے تو الفاظ کو نرم کر کے, اچھے الفاظ کا چناؤ, فصیح و بلیغ الفاظ کا چناؤ کر کے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, لہجے کو نرم کر کے خوبصورت بنا کے بات مت کرنا, ورنہ کیا ہوگا, جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل جائے. فیق مار لگی تھی قلب ہی مرض. ایک ہے عبداللہ صاحب ہیں, یہ بھی تو جملہ ہے, اور ایک ہے عبداللہ صاحب ہیں. تو کیا کتنا فرق ہے اس میں, یہ سیکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, بس منع فرما دیا, ہمیں رکنا پڑے گا, اور اگر نہیں رکیں گے نقصان ہوگا, اس کا زبردست نقصان ہے. اس لیے لہجے کی کشش کو, لہجے کی نرمی کو ختم کر کے بات کرنی پڑے گی. اور ایک بات اور بتا دوں, دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ایک دفعہ ہمارے تبلیغ کے احباب نے مجھے فرمایا, بھائی آج آداب گشت آپ بیان کریں. تو میں نے کہا جی بہت اچھا, مشورے میں طے ہو گیا, بہت اچھا. میں نے آداب گشت بیان کیے, اس میں یہی ادب بیان کیا کہ اگر کوئی عورت آ جائے تو ہم اپنے لہجے کو پست کر کے آواز کو خوبصورت بنا کے بات نہ کریں, ایسا نہ ہو فیق محل لگی تھی قلب مرض. تو ساتھیوں نے مجھ سے کہا, بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بہت انہوں نے جزاک اللہ کہا, بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ, یہ تو عجیب بات آج پتہ چلی, اور ہم اس سے بچیں گے اب آئندہ, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لہجہ نرم کر کے بات کریں, یہ فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں. نہیں بھائی, بہت غلط طریقہ ہے یہ. بس لہجے کی, یہ بھی نہیں کہہ رہا میں کہ آپ لڑنے کا انداز اختیار کریں, لٹ ماریں, یہ لٹ مارنا بھی نہیں کہہ رہا میں, تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لہجے کی کشش کو ختم کر دیں, نرمی کو ختم کر دیں, بس اتنا کافی ہے. اللہ کا حکم یہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا کافی تھا, قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, یہ جواب کافی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن حضرت موسیٰ جواب کیا دے رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا محارب اخرى. یہ جواب دے رہے ہیں, لمبا چوڑا جواب, جواب اتنا کافی تھا. قال ہی عصایا, یہ عصایا میری لاٹھی ہے. پھر وہ فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, یہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بها علی غنمی, احش یہش اہش باب نصرہ سے اس کو لے لیا, یعنی میں اپنے جانوروں کو ہوش ہوش کرتا ہوں, ہکاتا ہوں, اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں لے لیا, اہوش بہا. سبحان اللہ, عجیب لفظ استعمال فرمائے, وہ اہوش بہا علی غنمی ولی فیہا محارب اخرى, اور بھی بہت سے کام ہیں اس سے, میں اور بھی بہت سے کام لے گا. اور لمبا چوڑا جواب دیا. یہ کیوں دیا لمبا چوڑا جواب, ذرا غور فرمائیے. اصل میں محبت ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتوں کا بہانہ ڈھونڈتا ہے عاشق, کہ کسی طرح اور خوب لمبی بات کروں. وہ بات اتنی سی تھی, جواب اتنا سا تھا, لیکن حضرت موسیٰ نے لمبا کر دیا تاکہ دیر تک میرے محبوب
میرے محبوب میری باتیں سنتے رہے, لمبا جواب دیا. لہذا یہیں سے پتہ چلا کسی نامحرم سے اول تو بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر لمبی اور اگر یعنی ضرورت کے تحت, شدید ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ جائے, اگر بقدر ضرورت بات نہیں کی لمبی بات کر لی, یہ علامت ہے کہ آپ کا دل مائل ہے اس کی طرف, یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں مرض ہے, یہ علامت ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ عاشق ہیں اس کے, یا آپ مائل ہو رہے ہیں اس کی طرف. بس یہ یہ, یہ سیدھی بات ہے, یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا میلان ہو رہا ہے اس کی طرف. بقدر ضرورت جواب نہیں دیا, لمبا جواب دے رہے ہیں. بھائی کیوں, کیا ضرورت تھی لمبا جواب دینے کی؟ اور آواز کو بھی نرم کر کے اپنی بیوی سے, جیسے میں نے عرض کیا نا, والدہ سے, والد صاحب سے, بیوی سے کبھی ایسے بات ہی نہیں کی جیسے اس سے بات کر رہے ہیں. تو غلط بات ہے, اللہ نہیں دیکھ رہے, یہ بیماری کی علامت ہے. اور نور سے بھرا ہوا زمانہ, بقول علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ 63 سال جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن میں یہاں دنیا میں تشریف فرما رہے, وہ 63 سال نہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھے تھے, نہ اس کے بعد وہ آسمان کبھی دیکھ سکے گا, نہ کبھی آسمان نے اس سے پہلے دیکھے تھے, نہ آسمان اس کے بعد دیکھے گا. وہ 63 سال, وہ برکت والے, وہ نور سے بھرے ہوئے, نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے صحابی, اور نور سے بھری ہوئی ہماری مائیں اغوا امہات المومنین. اور کہا کیا جا رہا ہے, یہ بھی آج آیت گزری, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اس سے پہلے میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ کیا کوئی امتی, کیا کوئی, میں اپنے آپ سے پوچھوں, کیا ہم اپنے شیخ کی بیوی کے بارے میں, پیرانی صاحبہ کے بارے میں گندے خیالات لائیں گے اپنے دل میں؟ اپنے شیخ کی بیوی پیرانی صاحبہ کے بارے میں گندے خیالات ہم لائیں گے؟ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں وہ کوئی گندا خیال لا سکتے ہیں؟ اور نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے صحابی, اور ان سے کہا جا رہا ہے, اے صحابہ, اگر نبی, ہمارے نبی کی بیویوں سے کچھ کام پڑ جائے, کوئی بات کرنی پڑ جائے, کوئی سامان لینا پڑے, پردے کے پیچھے سے بات کرو, پردہ ہونا چاہیے, بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ تمہارے دلوں کو اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کو, امہات المومنین کے دلوں کو, یہ بات بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی ہے, صاف کرنے والی ہے. دیکھو پردے کے پیچھے سے بات کرنا, وہ برکت والا زمانہ, وہ نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے صحابی, پردے کے پیچھے بھی نور سے بھرے ہوئے صحابی, پردے کے ادھر بھی نور سے بھری ہوئی امہات المومنین. اور کہا جا رہا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرو, پردہ کرنا پڑے گا. حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں, ان کے بارے میں کون گندا خیال لا سکتا تھا؟ اور آج کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو؟ وہ کون ہے, نائک صاحب ہیں, کون ہے وہ, اب کیا کہتے ہیں وہ, نہ جانے کیا کیا وہ آل فال بکتے رہتے ہیں, اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. میڈیا نے ایسا پاگل بنایا ہوا ہے لوگوں کو کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا یہ پردے کا, چہرے کا اگر پردہ نہیں ہے, یہ خلط, میں ابھی کہہ نہیں رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ خلط مبحث کرتے ہیں وہ. یعنی نماز میں جن اعضاء کا کھولے رکھنا جائز ہے, وہ عام پردے کا کو اس پر معمول کرتے ہیں, اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, امت کو الو بنا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں. یوں سمجھے خلط مبحث ہے, ایک مسئلے کو دوسرے کے ساتھ ملا لیا. یعنی چہرہ کھولنا نماز میں ٹھیک ہے, چہرہ کھلا ہو, ہاتھ کھلے ہو, وہ کہہ رہے ہیں یہاں وہ عام اس پر لے رہے ہیں اسے. تو بھائی آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ کیا, یہ امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ فرمائے نبی کی بیویوں کے بارے میں, اور صحابہ سے فرما رہے ہو کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو, تو ہم کون ہیں اس زمانے میں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے تو چہرہ ہی دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں, آگے پینگیں بڑھانی ہے یا نہیں, تو پہلے چہرہ ہی دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. تو یہ گویا ایک دروازہ کھولنا ہوا امت کے لیے فحاشی اور اوریانی کا. آپ سوچیں یہ کہاں لے جایا جا رہا ہے امت. یہ کہہ رہے ہیں کرو سب کچھ جو چاہو کرو, بس جو غیرت ایمانی ہے کھرچ کے کسی طرح نکالو ان کے دلوں سے. یہ ہو کیا رہا ہے, لوگ نمازی بن رہے ہیں, لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں, بڑی بے چینی ہے. اور صحابیات نے, عورتوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے جو قرآن میں احکامات نازل ہوتے ہیں وہ مذکر کے سیغوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں عورتوں کو. یہ عورتوں کی شکایت, یہ شکایت, یہ جو عادت ہے نا, یہ ابھی بھی نہیں, بہت پرانی ہے. شکوا شکایت کرنا یہ ان کا حق ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کر لیا ان کے اس حق, شکوا کیا انہوں نے کہ ہمارے سب یا ایھا الذین آمنوا, یہ مذکر کا صیغہ ہے. کتب علیکم الصیام, یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. اگرچہ مذکر کے صیغوں میں یعنی مردوں کو خطاب ہو رہا ہے بظاہر, لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. کیا عورتوں پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن مذکر کے صیغوں کے ساتھ خطاب ہے. تو جب یہ شکوا پیش کیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئی, یہ آیت, یہ طویل آیت ہے, یہ نازل ہوئی. تو معلوم ہوا ان کے حق کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے بھی ایک نازل کر دیتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اب یہاں جا مردوں کا ذکر, وہاں عورتوں کا. مردوں کا, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں, ہمیشہ عبادت کرنے والے مرد ہمیشہ عبادت کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, اللہ کا ڈر رکھنے والے مرد اللہ کا ڈر رکھنے والی عورتیں, اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. تو دیکھیے عورتوں کے ناز اٹھائیے, بیویوں کے ناز اٹھائیے, اس میں بھی ایک مزہ ہے, اس میں بھی ایک مزہ ہے. یہ نہیں کہ ان کو چپل لے کے مارا, گالی دی کہ اب تو تمہارا نہ بھائی ہے نہ باپ ہے کوئی بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر برس رہی تھیں, اتنے میں حضرت ابوبکر حاضر ہوئے. انہوں نے سن لیا دروازے کے باہر سے کہ میری بیٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برس رہی ہے اور ان کے اوپر غصہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر, فرمایا اچھا تیری ابھی خبر لیتا ہوں. پٹائی لگانے کے لیے آگے بڑھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے. نہیں ابو بکر آپ جائیے, ہمارا ان کا معاملہ ہے, آپ جائیے آپ گھر جائیے. بھیج دیا, پھر مڑے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اب کہتا اب بتا اب بتا, اب تو تیرا باپ بھی نہیں ہے. مڑ کر مسکرا کے فرمایا دیکھا میں نے تمہارے والد کو کیسا واپس بھیج دیا. مسکرا کے فرمایا دیکھا میں نے تمہارے والد کو کیسا واپس بھیج دیا. ہائے یہ بھی تو سنتیں ہیں, یہ بھی تو طریقہ ہے. اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, میں تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اسی لیے ہمارے حضرت والا ہمیں سب سے اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت کے ہاں یہ تعلیم ہے, بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھائی, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یا اللہ, ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے مزاحن ہماری پیرانی صاحبہ سے فرمایا, وہ ان کا خط چھوٹا تھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو ان کے پیر تھے نا وہ ہوا میں معلق تھے. تو حضرت والا نے میزان فرمایا کہ مگر میاں کی والدہ آج تو آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے. تو انہوں نے ناز کر کے کہا, ناز کے ساتھ, ہاں ہمارا قد جو چھوٹا ہے. آپ نے یعنی وہ کہنا ہی چاہتی تھی, آپ نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارا قد جو چھوٹا ہے. تو حضرت والا نیچے چارپائی کے نیچے فرش پر بیٹھ گئے اور فرمایا خدا کی قسم ہمارا یہ خیال نہیں تھا، ہم نے اس خیال سے یہ جملہ نہیں کہا تھا. دیکھیے کیا کیا ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہی، یہاں پہ کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم سے سنا، انہوں نے وہی ذریعہ بنے تھے کہ وہ وہاں حضرت عمرے کی حاضری نواب قیصر صاحب سے میں نے ان کے مریدوں سے سنا اور خود ان سے سنا. جگہ جگہ وہ اس واقعے کو، ان دو واقعات کو بیان کرتے ہیں حضرت والا کے، دو واقعے ایسے ہیں اتنا متاثر ہیں وہ، متاثر تھے کہ جگہ جگہ بیان کرتے تھے. وہی عمرے کی حاضری اسی دن حضرت پہنچے ہیں، حاضری ہوئی ہے اور حضرت مولانا مظہر صاحب کا فون آ گیا کہ خالد کا حملہ ہوا ہے والدہ کو، پیرانی صاحبہ پر، اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ وقت پر آئیے گا. حضرت نے فرمایا حضرت والا دامت برکاتہم نے اجازت اور ہے اور محبت کا تقاضا اور ہے. لہذا اسی دن پھر شمیم بھائی دامت برکاتہم نے، ہمارے شمیم بھائی نے مجھے بتایا کہ اللہ کی شان یہ کرامت تھی کہ اسی دن حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے کتنے گیئر بدلتا ہوں، میزان فرمایا کتنے گیئر میں بدلتا ہوں اٹھتے بیٹھتے، اٹھنے میں پھر بیٹھنے میں، بیٹھنے میں کئی گیئر بدل کے بیٹھنا پڑتا ہے، اٹھتے ہوئے کئی گیئر بدلنے پڑتے ہیں، مگر میں نے اسی دن عمرہ کیا اور پھر وہ بڑی گاڑی لیموزین کہتے ہیں وہ مل گئی، وہ اس نے بھی بہت جلدی پہنچا دیا مدینہ منورہ اور وہاں حاضری ہوئی ایک ہی دن میں. اور پھر شمیم بھائی ادھر فرمانے لگے کہ میں جہاں جہاں گیا حضرت کے کام کرانے کے لیے واپسی کے، وہ کام ہوتا چلا گیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی، اور بس ایک ہی دن میں عمرہ کر کے واپس. اور پھر اتنا خوش ہوئی وہ، حالانکہ وہ اجازت دے چکی نہیں پیرانی صاحبہ، فرمایا دیکھا میری وجہ سے آ گئے، میری وجہ، ہر ایک سے وہ کہتی رہی کہ دیکھو میری وجہ سے جلدی آ گئے. بہت خوشی ہوئی. تو نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ اس واقعے کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ہے حقوق، حقوق کا معاملہ یہ ہوتا ہے. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئے، اور وقت نکال کر آتے ہی پتہ چلا کہ اہلیہ تار ملا، اس وقت تار ہوتے تھے، تار ملا کہ اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضرت تھانوی رضی اللہ مرفضہ کو بتایا، حضرت نے فرمایا مفتی صاحب اب یہاں سے آپ جائیے، آپ کو یہاں ثواب نہیں ملے گا، بیوی کی تیمارداری میں ثواب ملے گا، اب وہاں کا حق ہے، یہاں کا حق نہیں، آپ جائیے. انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں. فرمایا کچھ بھی ہے واپس جائیے بیوی کی تیمارداری کیجیے، اب اس کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے. یہ ہے شریعت، یہ ہے راستہ، نبیوں والا راستہ، یہ ہے سنت کا راستہ. تو انہوں نے کہا حضرت جاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، کدورت ہو رہی ہے، تکدر ہو رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ کہ میں اتنی مشکل سے تو وقت نکال کے آیا، اب یہ جانا پڑ رہا ہے، اور کتنا شوق تھا، ولولہ تھا. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب جب مومن کا ایمان مقدر پر ہوتا ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے، مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور فرمایا چار ہی حالتیں ہیں، پانچویں کوئی حالت نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کوئی مصیبت پریشانی بھیجیں بندے کی طرف، ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے ہر پریشانی مصیبت، وہ بھیجیں اور اس سے 100% اللہ کا فائدہ ہو. چار صورتیں ہیں، یا تو 100% اللہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بندے کو پریشان کر کے، بیمار کر کے. فرمایا یہ صورت باطل ہے، اس لیے کہ اللہ فائدے کے محتاج نہیں ہے. پھر فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ 50% بندے کا فائدہ، بندے کو پریشان بیمار کر کے مصیبت میں مبتلا کر کے، اور 50% اللہ کا فائدہ. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے، اس میں 50% ہی صحیح آ تو رہے لازم کہ اللہ کا فائدہ اٹھانا لازم آ رہا ہے، اور یہ باطل ہے. پھر فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک عبث اور بیکار کام اللہ کی طرف ہونا لازم آیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور چوتھی صورت 100% بندے کا فائدہ. فرمایا یہی تحقیق شدہ ہے، ہاں 100% بندے کا فائدہ، بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں 100% بندے کا فائدہ ہے. حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ گیا، بھائی ملفوظات عجیب ہیں. فرمایا یہ پریشانیاں، بیماریاں، غم، رنج، یہ سب تجارت ہیں. جس طرح تجارت میں ایک ہاتھ سے آدمی مال دیتا ہے، بیچی ہوئی چیز دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے پیسے لیتا ہے، اسی طرح آپ غم برداشت کیجئے اور دوسرے ہاتھ سے نیکیاں سمیٹیے. تو یہ تجارت کی طرح ہے، جیسے ایک ہاتھ سے سامان دیا، دوسرے سے پیسے لیے، اسی طرح یہ تجارت ہے. غم، تکلیف، پریشانی سب تجارت ہے. اتنا ملے گا. لوگ تمنا کریں گے کاش ہماری ساری زندگی بیماریوں میں گزری ہوتی، روایات میں آتا ہے. فرمایا جائیے، چلے گا. جب وہ مفتی صاحب کو یہ تقریر کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، وہ معقولی آدمی تھے، منطق کے بہت بڑے ماہر تھے، فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اسی انداز سے سمجھایا، سمجھ گئے اور چلے گئے اللہ تعالیٰ. اور ایک آیت آج گزری، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. کیا عجیب آیت ہے. جو کوئی بھی بری چال چلے گا، مکر کرے گا، وہ مکر بالآخر کبھی نہ کبھی آ کر اسی کو چپکے گا. ولا یحیق المکر السیئ، برا مکر، بری چال، سازش کسی نے کی بدنیتی کے ساتھ، وہ بالآخر اس کا وبال اس کو ہی آ کر لگے گا، چپکے گا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. جیسی کرنی ہے، حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. اور سورہ یاسین آج پڑھی گئی، اور سورہ یاسین کی فضیلت بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ جو اس کو دن کے شروع میں پڑھ لے، اس کے دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. جو پیاس کی حالت میں پڑھ لے، اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے. اور جو بھوک کی حالت میں پڑھ لے، اس کی بھوک دور کر دی جاتی ہے. اور جو انتقال کے وقت جو کوئی نزا کے عالم میں کسی کے پاس پڑھے، تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. راستہ بھول جائے تو راستہ مل جاتا ہے. بہت اس کے فضائل ہیں سورہ یاسین کے. اور اس کا ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ بہت بڑی، اور اس کو کہا گیا کہ قرآن کریم کا دل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. لہذا حضور کی اس خواہش کو پورا کر دیجئے، یاد کیجئے، پہلے اس کو خوب پڑھیے، روزانہ پڑھتے رہیے، سال ڈیڑھ سال اس کو روز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بس پھر آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی. پانچ پانچ چار چار لائنیں کر کے یاد کر لیجئے، پھر آسانی سے یاد، جب پڑھنے کی عادت ہوگی زبان پہ جاری رہے گی، بہت جلدی یاد. اس سے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، معمول بنا لیجئے اور پھر انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، آسانی سے یاد ہو جائے گی. پھر محشر کے میدان میں کہہ بھی دیجئے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ایک خواہش میں نے دنیا میں پوری کی ہے کہ میں نے سورہ یاسین یاد کر لی، میری ایک خواہش آپ پوری کر دیجئے کہ میری نجات، میری سفارش فرما دیجئے، میری شفاعت فرما دیجئے اس یعنی مصیبت کے دن میں، ان آزمائشی گھڑیوں میں میری نجات اللہ کے ہاں سے کروا دیجئے. تو ہم کہہ سکیں گے نا انشاءاللہ. تو بس یہ سورہ یاسین یاد کر لیجئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.